अजान के बाद मंदरजा ज़ैल दुआएं मांगना मसनून है। अन साद इब्ने अबी वक्कास रदी अल्लाहु अन्हु काल قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه رواه مسلم। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने अजान सुनकर ये कलेमात कहे, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, वो अकेला है, ला शरीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। अल्लाह ताला के रब होने पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर और इस्लाम के दीन होने पर मैं राज़ी हूँ, इसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो ये दुआ क्या पता चली, इसको आप हाईलाइट करना चाहें तो कर सकते हैं जी। जो दुआ मांगनी है वो अल्फाज अशहदु से आखिर तक जो लफ्ज़ हैं ये हाईलाइट किए जा सकते हैं। तो ये अजान के बाद यानी ये मांगी जा सकती है दुआ, और इसके लफ्ज़ भी कितने खूबसूरत हैं। अन जाबिरिन रदी अल्लाहु अन्हो काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا للذي अलग करने से अल्लाह ही है, लेकिन जब पूरा पढ़ते हैं तो फिर इस तरह से हम पढ़ते हैं, और पहले भी जो नून गुजरा उसको भी, के महमूद निल्लजी, ठीक है। तो नून उसके साथ आता है, यानी इसको अलग पढ़ने में हम निल्लजी कर रहे हैं, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। ये एक छोटा सा नून जो है ये तजवीद के रूल्स में इंशाल्लाह आप देखेंगे जी। वअतहू हल्लत लहू शफाअती यौमल क़ियामा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिस शख्स ने अजान सुनकर ये कलेमात कहे, या अल्लाह इस तौहीद की मुकम्मल दावत और कायम होने वाली नमाज के परवरदिगार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बुजुर्गी और मुकाम महमूद अता फरमा जिसका तूने इनसे वादा फरमाया है, तो क़्यामत के दिन इसकी सिफारिश करना मेरा ज़िम्मा होगी। इसे बुखारी ने रिवायत किया। अब देखिए ये दुआ कितनी खूबसूरत है। इसके अंदर एक जो लफ्ज़ है वसीला का, तो इसके बारे में बाज़ लोगों को शुबा लग गया कि वसीला शायद नबी सल्लम के वसीले से कोई दुआ मांगने वाली बात है, हालांकि सही रिवायत में मिलता है कि वसीला जन्नत में बुलंद तरीन मुकाम का नाम है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मिलेगा। और मुकाम महमूद की जो बात हुई तो ये कोई जगह नहीं है, यानी ये प्लेस का नाम नहीं है कि खड़े होने की जगह, बल्कि मकाम से मुराद एक ऑनर है जिसको मकाम शिफात कहते हैं। जब लोग मैदान मक्षर में खड़े होंगे, गर्मी बहुत होगी, शिद्दत होगी और हिसाब नहीं शुरू हो रहा होगा, तो उस वक्त फिर लोग जो हैं वो सिफारिश करेंगे मुख्तलिफ अंबिया कराम से कि आप अल्लाह ताला से कहकर हिसाब शुरू करवा दें। लेकिन हर एक अपनी किसी खता या किसी गुनाह की वजह से उस दिन डर रहा होगा कि बावजूद इसके कि अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया, लेकिन क्या पता कि अल्लाह ताला जितने गुस्से में है कि वो हमें इस पे ना पकड़ ले। لیکن بالآخر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تیار ہوں گے اور کہیں گے کہ میں اب اللہ تعالیٰ سے جا کے یہ سفارش کروں گا کہ حساب شروع کیا جائے. تو یہ جو آنر یا رینک ملے گا نا اللہ کے نبی کو, اس کو مقام محمود کہتے ہیں. ان دونوں کی دعا ہم اللہ کے نبی کے لیے کرتے ہیں اذان کے بعد کی دعاؤں میں سے اس دعا میں. اس کو بھی اب یاد کر سکتے ہیں, ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو حدیث کے اندر اللہم ربا سے جو بات شروع ہو رہی ہے وَأَتَّهُ تک, اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها أشرا ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا, جب مؤذن کی اذان سنو تو وہی کچھ کہو جو مؤذن کہتا ہے, پھر مجھ پر درود پڑھو کیونکہ مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو. وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو جنتیوں میں سے کسی ایک کو دیا جائے گا, مجھے امید ہے کہ وہ جنتی میں ہی ہوں گا. لہٰذا جو آدمی میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلے کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. اسے مسلم نے روایت کیا. اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیے امت کے لیے ہم اس کا حق تو نہیں دے سکتے, لیکن اس طرح کی دعائیں مانگ کر نہ صرف یہ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگتے ہیں بلکہ خود اپنے لیے بھی تو خیر کو جمع کر لیتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں, اس کی عادت ڈال لیں اور بچوں کو اور گھر والوں کو بھی اس کے اوپر تیار رکھیں. اور یہ دعائیں لکھ کے لگائی بھی جا سکتی ہیں کسی ایسی جگہ میں جہاں نظر پڑے تو آپ اس کو یاد کر سکیں. دعائے استفتاح یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد کی دعائیں. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كبر في الصلاة سكت بين التكبير والقراءة فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تکبیر تحریمہ کے بعد قرأت شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر خاموش رہتے. میں نے عرض کی اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان اس خاموشی میں آپ کیا پڑھتے ہیں. دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کی نظر کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہوتی تھی اور سوال کر کے انہوں نے امت کے لیے بھی ایک راستہ کھول دیا کہ وہ اس دعا کو پڑھ سکے. آپ نے فرمایا میں یہ دعا پڑھتا ہوں یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری فرما دے. یا اللہ مجھے میرے گناہوں سے سفید کپڑے کی طرح پاک صاف کر دے. یا اللہ میرے گناہ برف پانی اور اولوں سے دھو دے. اسے احمد بخاری مسلم ابو داؤد نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اب اگر آپ حدیث کے الفاظ کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو یہاں سے کر سکتی ہیں. تیسری لائن کے اندر اقولو کے بعد اللہم باعث سے لے کر آخری لائن میں والثلج والبرد تک. اب دیکھیں کہ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے, اس کے ترجمے سے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ گناہوں کی معافی کا کتنا فکر لگا ہوا انسان کو کہ ہر ممکن طریقے سے گناہوں کو معاف کرانا چاہتا ہے. تو یہ کب پڑھی آپ نے؟ جب اللہ اکبر کہا اور الحمدللہ کہنے سے پہلے. اس وقت میں پڑھی ہوئی دعاؤں کو دعائے استفتاح کہتے ہیں. استفتاح فتح سے کھولنا, سورہ فاتحہ کا لفظ بھی اسی سے ہے, یعنی نماز کھل رہی ہے, نماز کا آغاز ہے. تو یہ ایک دعا پڑھتے تھے, کچھ اور دعائیں بھی جو ہیں وہ ملتی ہیں اگلی حدیث میں ہم دیکھیں گے, لیکن میں یہاں تھوڑی سی توجہ دلانا چاہوں گی کہ یہ دعا کیا ہمارے کلچر میں عام ہے. کبھی سنی آپ نے نماز سکھانے کے دوران؟ میں صرف ایک شعور کو بیدار کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ جب ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہم کیوں نہیں پھر ان کتابوں میں لکھا یا ہمیں کیوں نہیں سکھائی گئی. اب یہ کیوں کا جواب تو نہیں پتا, لیکن آپ دیکھیں کہ اس حدیث کی سند کتنی سٹرانگ ہے. صحیح بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ابن ماجہ, 6 حوالے اس دعا کے ہیں. انتہائی آتھینٹک دعا ہے, لیکن نہیں ہمارے انڈو پاک کلچر میں یہ نہیں پہنچی ہوگی ان کو جہاں سے لوگ نماز اخذ کرتے ہیں. عموماً فقہ حنفی کے مطابق لوگ نماز پڑھتے اور پڑھاتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے کلچر میں, تو امام ابو حنیفہ کو نہیں پہنچی ہوگی یہ دعا, یا ان کے شاگردوں نے جو دعائیں نماز کی چیزیں جمع کی نہیں پہنچی ہوگی. مثال ہے کہ بڑی بات تو نہیں پہنچی, کہ اس سے ان کی شان میں کمی ہو گئی. کیا ہم میں سے کوئی یا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا اسکالر بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے پورا دین پہنچ گیا؟ تو جب وہ چیز نہیں پہنچی تو اس طرح جو باقی چیزیں ہم پڑھیں وہ بھی نہیں پہنچی ہوں گی. تو جو سٹبن ہوگا وہ کہے گا مجھے نہیں پڑھنی یہ دعا, کیونکہ میرے مولوی صاحب نے شروع میں سے مجھے نہیں سکھائی, میری ماں نے نہیں سکھائی, میرے مدرسے والوں نے نہیں سکھائی, تو نہ پڑھے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس دعا کے نہ پڑھنے سے نقصان کچھ نہیں ہوگا کسی کا, نہ اس کی نماز میں کوئی کمی ہوگی, لیکن وہ اتنی خوبصورت دعائیں مانگنے سے محروم رہ جائے گا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, مجھے پاک کر دے. تو یہ چیزیں نماز کا حسن ہوتی ہیں, اور جس چیز کی دلیل مل جاتی ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح دوسری دعا جو عموماً ہمارے کلچر میں پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استفتح الصلاۃ قال. یہاں سے آگے دعا کے الفاظ ہیں, آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ جب نماز شروع کرتے تو یہ کلمات پڑھتے, اے اللہ تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے, تیرا نام بابرکت ہے, تیری شان بلند ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. کتنی پیاری دعا ہے. اب آپ دیکھیں شروع سے ہم یہ دعائیں پڑھتے آ رہے ہیں نا, سبحانک اللہم وبحمدک سبحانک اللہم, یعنی اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ بالکل ایک چین کی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں اور گاڑی اینڈ پہ ہی آ کے رکتی ہے. جب تک لفظوں کی تاثیر نہیں آتی تب تک دل نہیں بدلتا. ہم بار بار دعائیں پڑھتے بھی رہتے ہیں لیکن نہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی آتی ہے اور نہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں. چلیے ایک اور دعا بھی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ والحمد للہ کثیرہ
والحمد لله كثيرا
والحمد لله
وسبحان الله
وسبحان الله
بكرة وأصيلا. اب آپ دیکھیں کہ اس میں پہلے ہی اللہ کی بڑائی ہے, الحمدللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. پھر اس دعا کو آپ تین دفعہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد آپ کہتے تھے
اعوذ باللہ
من الشیطان
من نفخه ونفسه ونفسه وحمزه.
ترجمہ دیکھیں گے, اللہ سب سے بڑا ہے, بہت بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے, بہت بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے, بہت بڑا ہے, اور تمام حمد اللہ کے لیے ہے. یہ کہتے ہوئے دل ہلتا, اللہ سب سے بڑا, نفس تو نہیں سب سے بڑا, خاندان تو نہیں سب سے بڑا, برادری تو نہیں سب سے بڑی, معاشرہ سوسائٹی تو نہیں سب سے بڑی. کہتے ہوئے فیل کرے اللہ سب سے بڑا ہے. تو سب سے بڑے کو ناراض کرنا چھوٹے چھوٹوں کو خوش کرنے کے لیے, یہ انتہائی ناسمجھی کی بات ہوگی. اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے بہت زیادہ, اور تمام حمد اللہ کے لیے ہے بہت زیادہ, اور اللہ پاک ہے صبح و شام, یعنی صبح کو بھی اس کی پاکی ہے, شام کو بھی. ہم کبھی صبح کے وقت اچھا کام کر لیں تو شام کو غلط کام کر دیتے ہیں, پھر شام کو اچھا کر لے تو صبح خراب ہوتی ہے. تو اللہ صبح اور شام ہر وقت پاک ہے ہر برائی سے. میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں شیطان سے, اس کی پھونک سے, اس کی تھوک سے, اور اس کے چوکے سے. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے, اس کی تو بلکہ ایک تاثیر بھی ہے. اس کے بارے میں پہلے آپ دیکھیے کہ یہ دعا کب پڑھتے تھے اللہ کے نبی اور کیا اس کی شان ہے. یہ روایت جو ہے ابو داؤد, ابن ماجہ اور مسند احمد میں اور مسلم میں ہے ابن عمر سے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرتم و اسیلہ. رسول اللہ نے فرمایا فلاں فلاں کلمات کہنے والا کون ہے؟ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں. آپ نے فرمایا مجھے ان کلمات سے تعجب ہوا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے. یہ مسلم کے الفاظ ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو جیسے آپ کی طرف وحی آتی تھی نا تو کوئی قانون بنتی تھی, شریعت کا حصہ بنتی تھی. اسی طرح بعض دفعہ دوسرا کوئی کام کرتا تھا اور اللہ کے نبی اس کو ویریفائی کرتے تھے, یہ بھی وحی کی قسم ہے. یعنی بعض لوگ ایسی روایت کو سن کے ایک دم سوچتے اچھا صحابی نے جب یہ خود پڑھی دعا تو پھر آج ہم خود کیوں نہیں اپنی طرف سے دعائیں بڑھا سکتے. تو اس کا جواب سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی کی حدیث تین قسم کی ہوتی ہے. ایک آپ خود کوئی کام کہتے تھے, دوسری بات آپ کوئی کام خود کرتے تھے, اور تیسری بات ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کام کرتا تو آپ خاموش رہتے. تو یہ بھی اس بات کی دلیل تھی کہ یہ کام ٹھیک ہے, اور اگر آپ اس کی تعریف کرتے تو یہ تو اور ہی زیادہ اچھا تھا, اور اگر آپ اس بات سے منع کر دیتے تو پتہ چل جاتا کہ یہ بات نہیں کرنی. تو جہاں بھی ایسی کوئی دعا آپ کو ملے کہ صحابی نے آپ سے زیادہ الفاظ کہے, تو پھر اگر اللہ کے نبی نے کوئی کمنٹ دیا تو وہ پھر اسی درجے کی حدیث ہوگی. دوسری بات اس میں دیکھیے کہ شروع میں تو تسبیحات ہے, اللہ کی بڑائی کے ساتھ جب نماز شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب بھی رہتا ہے. لیکن اس میں جو آخری الفاظ ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان من نفخه ونفسه وحمزه, یہ بڑے قابل غور ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں نا, اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو نماز بھول جاتی ہے, کچھ کو بھولی بسری باتیں یاد آتی ہیں. تو شعور سے یہ دعا مانگنی شروع کر دیں آپ, آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثر سے ایک تو آپ کو وسوسے نہیں آئیں گے, دوسرا اس میں جو ہے نا شیطان کی پھونک سے, نفخی ہی شیطان کی پھونک سے یہاں مراد گانا ہے, گانے, سانگز, میوزک, شیطانی آوازیں. جتنا انسان اس دعا کو شعور سے پڑھتا ہے نا, فکشن کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے. یہ آزمودہ بات ہے, اس کی تھوک, اس کی پھونک, اس کے چوکے, کیونکہ اس کی ڈسکرپشن آتی ہے الگ پوری ایک جگہ کہ اس سے مراد شیطان کی جو آوازیں ہیں. سورت بنی اسرائیل میں آپ جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جا پھر تو ان کو بہکا, اور اس نے بھی کہا تھا کہ میں ان کو ہر طرح سے بہکاؤں گا, لاحتنی کننا, اور اسی طرح شارک فل اولادی والاموال. تو جب ہم اپنی کوشش سے تھک چکے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل کیوں نہیں برائی سے ہٹ رہا, تو ایسی دعائیں پھر ہماری اس میں مددگار ہوتی ہیں. تو یہ بہرحال شعور کے ساتھ مانگی جا سکتی ہے دعا, پڑھیے گا مل کے. یہ آخری حصہ دعا کا صرف سب دہرا لیں تاکہ اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو درست ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان
من
نفخه
ونفسه
وحمزه. ٹھیک ہے، تو یہ بھی یاد کرنے والی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. اس کے بعد ویسے تو عام طور پہ تکبیر تحریمہ کی یہی دعائیں تھیں، لیکن چونکہ ہم ساتھ ساتھ اسم مسلم بھی کر رہے ہیں تو تہجد کے لیے اٹھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک دعا پڑھتے تھے، یعنی اب جو ہم دعا کریں گے یہ کیا ہے کہ نبی اکرم جب رات تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ کہتے. یہ بھی اپنی جگہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، دہرا لیتے ہیں. اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق وعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. ترجمہ دیکھتے ہیں. اے اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے، یعنی ساری تعریفیں تیری ہیں، ہم کسی اور کے گنگاتے رہے ہماری مرضی، لیکن تعریف کے لائق تو ہی ہے. تو ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور ان کا نور ہے جو ان میں ہے. نور کیا ہے؟ روشنی، رہنمائی. اللہ تعالیٰ کا اپنا نام النور بھی ہے، روشنی. ہر روشنی کا منبع اللہ کی ذات ہے. سورت نور میں تو آیت بھی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، تو جہاں بھی لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے نور کا آئے اس سے مراد یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کو چمکا رہا ہے. علم بھی اس کا معنی ہوتا ہے، رہنمائی کرنے والا بھی ہے. آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کی روشنی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے. اور تیرے ہی لیے حمد ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کو قائم رکھنے والا ہے اور ان چیزوں کو قائم رکھنے والا ہے جو ان میں ہیں. ذرا سوچیے، کہیں آپ کو آسمان کے نیچے کوئی پلر دکھتا ہے؟ کوئی دیواریں دکھتی ہیں؟ سورت رات کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بغیر عمدن ترونہا، بغیر ستونوں کے تم اس کو دیکھتے ہو. تو آپ دیکھیے کہ کتنا ان یوزل ہے یہ آسمان کے کوئی سپورٹ نہیں لیکن کھڑا ہے. کبھی ہمیں آسمان کے نیچے چلتے ہوئے خطرہ محسوس ہوا کہ ہمارے اوپر نہ گر جائے، ہم اس کے نیچے دب کے نہ مر جائیں؟ اور اتنی پرانی بلڈنگ ہے تو اب اس کے اندر جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. 100 سال 200 سال پرانی بلڈنگس کو لوگ بند کر دیتے ہیں، لیکن آسمان تو کتنی صدیوں پرانا ہے. کس نے قائم کیا ہوا ہے؟ اللہ نے کیا ہوا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان کہتا ہے کہ تیرے ہی لیے تو حمد ہے، تو ہی آسمانوں اور زمین کا رب اور ان چیزوں کا رب ہے جو ان میں ہیں. سوچیے کیا کچھ ہے کائنات کے اندر، ہر چیز، پلینٹس، سورج، چاند، ستارے، دنیا کے بڑے بڑے ملک، امریکہ، چائنا، پاکستان، سعودی عرب، ناروے، یو کے، یورپ، پورا اللہ کا. کیسی اللہ تعالیٰ کی اونرشپ محسوس ہوتی ہے، سب کچھ تیرا ہے اور تیرے ہی لیے حمد ہے، تو ہی حق ہے، اللہ کا نام بھی الحق، اور تیری ملاقات ہی حق ہے، یعنی تجھ سے ملنا ہم نے لازم ہے۔ سوچیے وہ دن کیسا ہوگا جس دن اللہ سے ملیں گے، اور سحری میں تہجد میں انسان جب یہ اللہ سے باتیں کرتا ہے تو آدھی ملاقات تو وہیں ہو جاتی ہے۔ اور جنت حق ہے، اور آگ حق ہے، اور نبی حق ہے، اور قیامت حق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں۔ اے اللہ، میں تیرے ہی لیے تابع ہو گیا، اور تجھی پر میں نے بھروسہ کیا، اور تجھی پر ایمان لایا، اور تیری ہی طرف میں نے رجوع کیا، اور تیری مدد کے ساتھ ہی دشمن سے جھگڑا کیا، اور تیری ہی طرف فیصلہ لے کر آیا۔ پس مجھے وہ سب بخش دے جو میں نے پہلے کیا، اور جو پیچھے کیا، اور جو میں نے چھپا کر کیا، اور جو میں نے اعلانیہ کیا۔ تو ہی میرا سچا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ کیسے انسان اپنی زندگی کے اگلے پچھلے گناہ معاف کراتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ وما اسررت وما اعلنت، کیا فیل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کیا کیا روح سیاہیاں کی ہوئی ہیں، اور دوسروں کے سامنے اگر ظاہر ہو جائے تو میری دو ٹکے کی بھی عزت نہ رہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دعائیں اصل میں تعلق کی وجہ سے، ورنہ اگر آپ کے ہاں اتنی لمبی دعائیں، ہم اتنی نہیں یاد کر سکتے، بس ایک دے دیں، آپ ایک بھی نہ کریں، یہ تو آپ کے اپنے دل کی پکار ہے۔ تو آپ ذرا سبحان اللہ پڑھتے رہے، یا یہ جتنی دعائیں آپ کو بتائی گئیں ان میں سے کوئی ایک یاد کرتے جائیں، پڑھتے جائیں، کبھی دوسری پڑھ لیں، لیکن انشاءاللہ اس سے آپ کی نمازیں زندہ ہوں گی۔ پھر آپ کو انتظار لگ جائے گا، جیسے سہیلی سے بار بار ملتے ہیں تو کیوں بار بار ملتے ہیں، باتیں مختلف ہوتی ہیں، اس کے ساتھ تعلق کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نمازوں میں روح پیدا کر دے۔